अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सुबह शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि रवां बरस हज शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन कोरोना वायरस के बायस ममलुकत में मुकीम अफराद को ही हज की इजाजत होगी। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा की जानिब से पीर की शब जारी बयान में कहा गया है कि रवां बरस हज को महदूद रखा गया है और ममलुकत में मुकीम दीगर कौमियत के अफराद, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले आजमीन ही हज करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह फैसला कोरोना वायरस के फैलाव और लोगों की सेहत के पेश नजर किया गया है। सऊदी अरब के इस फैसले से कबल ही इंडोनेशिया और मलेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक पहले ही अपने शहरियों को सऊदी अरब न भेजने का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पहले ही ऐसे इशारे मिल रहे थे कि रवां बरस हज महदूद होगा। सऊदी वजारत हज का कहना है कि बड़े इज्तम में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे को देखते हुए हज को महदूद रखा गया है। तहम बयान में यह नहीं बताया गया कि रवां बरस जुलाई के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाले हज में कितने अफराद शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस से सऊदी अरब में अब तक 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1,30,000 से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। बाज हल्के सऊदी अरब पर जोर दे रहे थे कि वो कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर रवां बरस हज को मनसूख करते हैं। पाकिस्तान से मौसूला इत्तलात के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर के तर्जमान इमरान सिद्दीकी के एक बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के वजीर हज और उमरा ने पाकिस्तान के वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी को फोन करके महदूद पैमाने पर हज की इत्तला थी। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने बैरूनी मुल्कों से आजमीन हज से माजरत कर ली है और सिर्फ महदूद तादाद में मकामी बाशिंदे ही फरीजा हज अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 105 मरीज दम तोड़ गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में एक रोज में लगभग 15,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और हलाकतों की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई है। अमरीका में 30,000 नए केसेस सामने आने के बाद कुल केसेस की तादाद 23,87,000 हो गई है। अमरीका में 1,22,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में 19,000 मुस्बत केसेस के बाद मजमुई तादाद 11,00,000 से बढ़ चुकी है और अम्बाद भी 51,000 का हिंसा उबूर कर चुकी हैं। दुनिया भर में पीर को सबसे ज्यादा हलाकतें मेक्सिको में रिपोर्ट हुई, जिनकी तादाद 1,044 है। कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से दुनिया के दीगर तरक्की वजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी माशी चैलेंज का सामना है और बाज इकतसादी माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों के मद में बाज अदायगियों के मौखर होने के बावजूद पाकिस्तान के बढ़ते हुए तजारती खसारे और बैरूनी ममालिक से तरसीलात जोर में होने वाली कमी की वजह से हालिया हफ्तों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, जो इकतसादी माहरीन के बकौल इस बात का मजहर है कि मुल्की मईशत शदीद कसाद बाजारी का शिकार है। हुकूमत पंजाब ने महकमे सेहत की सिफारिश पर लाहौर के 8 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं, लोगों को मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल के शिमाल में वाक़ अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने हमला किया है, जिसमें 5 मुलाजमीन मारे गए हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत सलमे खलीलजाद ने अफगानिस्तान के अटॉर्नी जनरल के अमले पर हमले की मजम्मत करते हुए इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करने वाले अफगान अटॉर्नी जनरल ऑफिस के एक वकील और उनकी टीम के दीगर अरकान पीर को दहशतगर्दी के एक हमले में मौत का शिकार हो गए थे। नामालूम अफराद ने काबुल के मशरकी इलाके में अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 प्रोसिक्यूटर समेत 5 अफराद मारे गए। जलमे खलीलजाद का कहना था कि यह हमला जिस चीज की निशानदेही करता है, हम उससे बाखबर हैं। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जमान जबीउल्ला मुजाहिद ने अफगान अटॉर्नी जनरल के अमले पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि तालिबान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान तर्जुमान ने अपने ट्वीट में कहा कि यह बात जहन नशीन रखने की जरूरत है कि अमन अमल के कई दुश्मन और मुखालिफीन हैं। खबरें खत्म हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ رپورٹوں کا آغاز کرتے ہیں حج کی خبر سے۔ کورونا وبا کے باعث سعودی حکومت نے غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت کر لی ہے۔ اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر ہی حج ادا کریں گے۔ اس فیصلے سے حج کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر وہ لاکھوں لوگ بھی متاثر ہوں گے جو حج کے لیے خدمات فراہم کرتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ رواں سال سعودی عرب حجاج کی میزبانی نہیں کر سکتا، اور اس سال صرف سعودی شہری اور وہاں موجود اقامہ ہولڈر حج ادا کریں گے۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر صالح بن بنتن نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد وزارت مذہبی امور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے جس میں حجاج کی رقوم واپس کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان سے ہر سال تقریباً 180,000 عازمین حج سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں۔ رواں سال سرکاری طور پر حج کے لیے 1,07,000 افراد نے جانا تھا، جبکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے 60,000 سے زائد افراد نے حج کے لیے جانا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ سرکاری طور پر حجاج سے وصول کیے گئے 5 ارب روپے سے زائد سرکاری خزانے میں موجود ہیں، جبکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو پیسے جمع کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حج آرگنائزر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری وحید بٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے عمرہ اور اب حج نہ ہونے سے ٹور آپریٹرز اور ٹریول ایجنٹس کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔
جو عمرے کا کام کرتے ہیں وہ تو 26 فروری سے وہ بےچارے فارغ ہیں ابھی تک۔ پھر ہم جو حج کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں چلے امید تھی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ چلو رمضان تک یا شعبان تک حالات بہتر ہو جائیں گے تو چلو حج بھی ہو جائے گا، تو خیر کوئی نہیں سروائیول ہو جائے گا۔ لیکن رات کو انہوں نے، رات تک ہمیں یہ امید تھی کہ 20% کوٹا ملے گا پاکستان کو انشاءاللہ نا، تو اس میں یہ ہے کہ حج ہو جائے گا، سارے مامدار جنہوں نے جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ لیکن رات کو یہ جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے تو بالکل یہ سمجھیں کہ اگلے سال تک
سعودی عرب میں پاکستانی سفیر سفارتی عملہ اور پاکستان حج ڈائریکٹوریٹ اس سال حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزارت مذہبی امور میں منعقدہ اجلاس میں حجاج کی رقوم کی واپسی اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی سطح پر وبا کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ سعودی عرب میں پہلے سے مقیم قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حج کا فریضہ ادا کریں، محدود تعداد میں سعودی شہری بھی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کی فوجوں میں پرتشدد جھڑپ کے بعد اور سرحد پر کشیدگی ختم کرانے کے لیے دونوں ملکوں کے فوجی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے ساتھ منگل کے روز روس، بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کا ایک ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔ ادھر بھارت کے وزیر خارجہ راجناتھ سنگھ روس کے وکٹری پریڈ میں شرکت کے لیے ماسکو کے دورے پر ہیں۔ ایسے میں جبکہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی عروج پر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس بھارت اور چین کے درمیان ایک سالس بن کر ابھر آئے۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں پیش ہے۔
بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ روس میں بھارت کے سفیر ڈی بالا وینکٹیش ورما اور روس کے نائب وزیر خارجہ ایگور مرگولوف کے درمیان بھارت چین جھڑپ کے 2 روز بعد، جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے تھے، بذریعے فون بات چیت ہوئی تھی۔ 17 جون کو روسی سفیر کوداشیف نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت سمیت ایل اے سی پر کشیدگی ختم کرانے کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم پر امید ہیں، لیکن کیا روس بھارت چین سرحدی کشیدگی کو ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں روس کے صدارتی ترجمان کا بیان کافی اہمیت رکھتا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روسی صدر کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ کرملین کو بھارت اور چین کے درمیان فوجی ٹکراؤ پر تشویش ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک از خود اس تنازع کو حل کر لیں گے۔ اسی درمیان منگل کے روز روس، بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کا ایک سہ فریقی ورچوئل اجلاس ہوا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اجلاس میں بولتے ہوئے کہا کہ دنیا کی قائدانہ آوازوں کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کر کے اور شراکت داروں کے مفادات کو پہچان کر مثالی انداز میں کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات روسی وزیر خارجہ وانگ ای کی موجودگی میں کہی، تاہم انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ایک سابق سفیر اور سینئر تجزیہ کار پناک رنجن چکرورتی کہتے ہیں کہ روس، بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کے اس اجلاس کا ایجنڈا دو طرفہ نہیں بلکہ جنرل ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مجھے لگتا ہے کہ جو چائنا اور انڈیا میں جو جھڑپ ہوا ہے اس پہ بھی کچھ لوگ مطلب کچھ بات چیت ہو سکتی ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں پہ کچھ میجر اس پہ بات چیت ہوگی، کیونکہ فیصلہ تو انڈیا اور چائنا نے کرنا ہے۔
اس سوال پر کہ بھارت اور روس میں تاریخی رشتے رہے ہیں اور اس وقت روس اور چین میں کافی قربت ہے، تو کیا روس چین پر اپنے اثرات کا استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا،
مجھے لگتا ہے رشیا کسی کا پکش نہیں لے گا اور وہ اپنا دونوں طرف وہ اپنا منانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ رشیا اب چائنا کے مطلب جال میں پھنسا ہوا ہے، جو اکنامک جو ان کی جو ریلیشن شپ ہے، کیونکہ چائنا رشیا سے بہت تیل خریدتا ہے اور تیل اور گیس خریدتا ہے، اور رشیا کا 80% فورن ایکسچینج تیل اور گیس سے آتا ہے، تو رشیا تو ان کے، کیونکہ ادھر ویسٹ نے رشیا پہ سینکشن لگا دیے، امریکہ نے، یورپ نے، تو انہوں نے رشیا کو اپنی طرف سے دور کر دیا۔
یاد رہے کہ بھارت اور روس کے عہدیداروں نے اس سے قبل کہا تھا کہ وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس سے فریقی ہے اور یہ کہ بھارت چین سرحدی تنازع ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا۔ ادھر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس وقت ماسکو کے دورے پر ہیں، وہ بدھ کے روز روس کے وکٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر بھارت اور روس کے درمیان دفاعی سودوں پر بھی بات ہو سکتی ہے اور ہتھیاروں سے متعلق جو سودے معرض التوا میں ہیں ان پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغانستان کے اٹرنی جنرل کے عملے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ وقار محمد خان۔
طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے والے افغان اٹرنی جنرل آفس کے ایک وکیل اور ان کی ٹیم کے دیگر ارکان پیر کو دہشت گردی کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نامعلوم افراد نے کابل کے مشرقی علاقے میں اٹرنی جنرل آفس کے عملے کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں دو پروسیکیوٹر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ زلمے خلیلزاد نے اس حملے کو امن دشمنوں کی جانب سے کیا جانے والا حملہ قرار دیا ہے۔ منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس حملے کی مذمت اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہے۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ یہ حملہ جس چیز کی نشاندہی کرتا ہے ہم اس سے باخبر ہیں۔ ان کے بقول امن مخالف ملکی اور غیر ملکی قوتیں مفاہمتی عمل کو متاثر اور اس میں تاخیر چاہتی ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری ہے، جس کے بعد افغان حکومت، امائدین اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات ہونا ہے۔ منگل کو زلمے خلیلزاد نے فریقین پر زور دیا کہ وہ مفاہمتی عمل میں تاخیر کے بجائے بین الافغان مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ جتنا جلد ممکن ہو سکے سیاسی تصفیے اور جنگ بندی پر بات چیت کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے عوام جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم ان کی خواہش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے افغان اٹارنی جنرل کے عملے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ امن عمل کے کئی دشمن اور مخالفین ہیں، تمام فریقین کو اس طرح کی تخریب کاری پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طالبان ترجمان کے مطابق وہ افغان اٹارنی جنرل آفس کے عملے پر ہونے والے حملے کی اپنے طور پر جامع تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔
افغان قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے طالبان کے حملوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 291 اہلکار ہلاک اور 550 زخمی ہوئے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ طالبان نے 32 صوبوں میں 422 حملے کیے جن میں افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق ایک طرف طالبان امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف متواتر حملے کر رہے ہیں، تشدد میں کمی لانے کے سلسلے میں ان کے وعدے بے معنی ہیں اور ان کے دعووں کے برعکس ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کا ایک اور بیان میں کہا گیا کہ پچھلے ہفتے ملک کے 18 صوبوں میں طالبان کے حملوں میں 42 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جن میں معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب بین الافغان امن مذاکرات سے خوش آئند توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ اتوار کو افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ ڈیبرا لیونز نے دوحا میں طالبان کی سیاسی ٹیم کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کی۔ افغانستان کی تلو نیوز نے خبر دی ہے کہ افغان مذاکراتی ٹیم نے پارلیمانی اراکین سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا اس کے تحت امریکی فوج کے انخلا کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اور سینٹرل کمان کے جنرل فرینک میکنزی کے مطابق اب افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 12,000 سے کم ہو کر 8,600 ہو گئی ہے۔ بہرحال اس معاہدے کی تکمیل کی راہ میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے اور افغان حکومت کی جانب سے بقیہ 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی میں تاخیر جیسے معاملات حائل ہیں۔ اس ماہ کے آخر میں دوحہ میں مذاکرات کی تیاری کا پہلا دور ہونے کی توقع ہے اور بین الاقوامی برادری کی توقعات بھی اس سے وابستہ ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے دیگر ترقی پذیر ملکوں کی طرح پاکستان کو بھی معاشی چیلنج کا سامنا ہے اور بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیرونی قرضوں کی مد میں بعض ادائیگی کے مؤخر ہونے کے باوجود پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور بیرونی ملکوں سے ترسیلات زر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جو اقتصادی ماہرین کے بقول اس بات کا مظہر ہے کہ ملکی معیشت شدید کساد بازاری کا شکار ہے۔ تاہم دوسری طرف بعض اقتصادی ماہر کہتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے اور اس وبا کی صورتحال کے بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستانی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اقتصادی شرح نمو میں نمایاں کمی ہو چکی ہے۔ حفیظ پاشا کے بقول اب تک 70 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں 30 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔
آپ کا پیٹرول کا جو استعمال ہے، اس یہ تنگی کے وجہ پہلے سے پہلے کوئی 25% کم ہو چکا تھا۔ سیمنٹ کے استعمال جو ہے وہ 14% کم ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ کیا چیزیں آپ کو واضح ضرورت ہوں گی کہ یہ بات کا اندازہ ہو جائے؟ ہوا یہ کہ اکانومی جس طرح آپ نے کہا کہ کورونا سے پہلے بھی اس میں کوئی خاص جان نہیں تھی، اور جب یہ کرونا آیا ہے اس کے بعد سے باہر کے حالات کی وجہ سے ایکسپورٹس بہت بری طرح سے متاثر ہوئے اور اندرونی حالات بھی کافی خراب ہوئے۔
دوسری طرف اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے۔
تو جو اکانومی کا مضبوط ہوتے ہیں، یہ سال صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ 21 پوری دنیا کے لیے ایک مشکل سال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ پاکستان کو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے بڑھتے ہوئے قرضوں کی یا باقی میٹرز کی، ایز لانگ ایز کہ وہ قرضے جو ہیں وہ کووڈ کی ٹریٹمنٹ پہ یا لوکس پہ لگ گئے ہیں۔ اگر قرضے لے کے ہمیں اسٹیل مل چلانی ہے، سیلائی چلانا ہے یا انرجی سرکولر چلانا ہے، تو پھر تو وہ قرضے بالکل نان گورنمنٹل ایکسپینڈیچر ہوں گے، تو بہت بڑا برڈن ہوں گے۔
حفیظ پاشا کے بقول آئندہ آنے والے مہینوں میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، گرچہ ان کے بقول عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستانی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے مالیاتی سہولت فراہم کی ہے، لیکن ان کے بقول یہ کافی نہیں ہوگا۔
اس کے دو اثرات ہیں، ایک پازیٹو ہے اس لیے کہ آپ کو ڈیٹ ریلیف ملا ہے کچھ تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر کا سب مل ملا کے، مگر دوسری طرف پاکستان کے بارے میں پرسپشنز انٹرنیشنلی اور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس سے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اگلے سال ہمارا جو قرضے کی واپسی ہے اور جو تجارت کا خسارہ ہے دونوں ملا لیجیے آپ، تو تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر چاہیے۔
دوسری طرف اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
لیکن رائٹ ناؤ جو حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے، اگر 72 سال سے ملک قرضوں پہ چلتا ہے تو باقی پوری دنیا کی طرح قرضوں کی پرواہ کیے بغیر ایز لانگ ایز وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں اور لوکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ورتھ انویسٹمنٹ ہے جو اگلے آنے والے سالوں میں پاکستان کے کام آ رہی ہے۔
عابد سلہری کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی توجہ کا محور اس وقت کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے پر مرکوز ہونا چاہیے۔
ہمیں جو حکومت کو اس وقت فوکس ہونا چاہیے وہ ہیلتھ اور ایگریکلچر اور سوشل پروٹیکشن۔ یقینی طور پہ اگین قرضے لے کے اگر آپ کو احساس پروگرام کو ڈبل کرنا پڑتا ہے تو میرا نہیں خیال یہ پورا ہو جائے، اور آلریڈی اگر ہم 2017-18 کو دیکھیں تو اس وقت 115 ارب تھے سوشل پروٹیکشن اور جس کے آج وہ 230 ارب ہے، تو 2 سالوں میں یہ ڈبل ہو چکا ہے۔ تو رائٹ ناؤ پوری دنیا جو ہے وہ کوانٹیٹیٹیو ایزنگ پہ جا رہی ہے اور یہی حکومت پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔
اقتصادی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے سے پہلے پاکستان میں بے روزگار افراد کی تعداد تقریباً 50 لاکھ تھی، لیکن وائرس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں رکنے کے بعد بے روزگار افراد کی تعداد میں نمایاں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنا اور معاشی سرگرمیوں کی مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محمد جیلی، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موبائل فون انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 8.90 کروڑ تک جا پہنچی ہے، تاہم یہ شرح خطے کے دیگر ملکوں اور جنوبی ایشیا کی مجموعی شرح سے اب بھی کم ہے، کیونکہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ پر ملک میں ٹیکسز کی شرح زیادہ ہے، جبکہ براڈ بینڈ سرورز کے استعمال کے لیے ملک میں ڈیجیٹل خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں موجود صنفی امتیاز کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے استعمال سے ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز میں معاونت ہو سکتی ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب کراچی سے۔
دنیا بھر میں موبائل فون آپریٹرز کے مفادات کا تحفظ کرنے والی ایک تنظیم نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 21ویں صدی میں داخلے کے بعد موبائل مارکیٹ تیزی سے پھلی پھولی تو ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس میدان کے کئی شعبوں میں اپنے پڑوسی اور خطے کے دیگر ممالک سے اب بھی پیچھے نظر آتا ہے۔ گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شہریوں کی جانب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے بڑھا ہے۔ مختلف سروسز جس میں ریٹیلز، ٹرانسپورٹ اور بینکنگ کے شعبے میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال بھی بڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جنوبی ایشیا میں موبائل کنیکٹیویٹی کے اعتبار سے دیگر ممالک سے پیچھے ہے، جبکہ ملک میں اب بھی 10 میں سے صرف 5 افراد ہی موبائل براڈ بینڈ یعنی 3G اور 4G سروسز کا استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آبادی کا 41% یعنی 8.90 کروڑ لوگ انٹرنیٹ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، لیکن جنوبی ایشیا میں یہ شرح 52% تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت ایران، سری لنکا، انڈونیشیا، قازقستان، بھارت، ازبکستان اور حتیٰ کہ نیپال میں بھی موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی شرح پاکستان سے زیادہ ہے، تاہم بنگلہ دیش اور افغانستان اس شعبے میں فی الحال پاکستان سے بھی نیچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 54% آبادی ایسے علاقے میں رہتی ہے جہاں 3G اور 4G نیٹورک تو موجود ہے، لیکن یہ آبادی اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام ہے۔ تاہم اگر مقامی زبانوں پر انٹرنیٹ پر مواد کو بڑھایا جائے، پرائیویسی اور دیگر سیکیورٹی فیچرز کو مضبوط کیا جائے اور صنفی عدم توازن کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل شعبے کے بارے میں خواندگی کی شرح کو بڑھایا جائے تو اس فرق کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس کا فائدہ معیشت کو بھی ہوگا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کے سابق چیف کمرشل آفیسر فرقان قریشی کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے اس میدان میں کافی ترقی تو کی ہے، ملک میں کوریج ایریا بھی بڑی تیزی سے بڑھا ہے، لیکن عوام میں موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ مہنگے موبائل فون سیٹس اور پھر ٹیکسز کی بوچھاڑ اور اس کا پیچیدہ نظام ہے۔
دیکھیں، الاسٹک مارکیٹ ہے، اگر آپ کی ریونیو بھی بڑھ رہا ہے، ٹیکس کم ہو رہا ہے، یوسیج بڑھ رہی ہے، ایکسس بڑھ رہی ہے، نئے یوزر ایڈ ہو رہے ہیں، چاروں پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ہینڈ سیٹ کی افورڈیبلٹی۔
رپورٹ کے مطابق 2018 میں موبائل فون سے متعلق براہ راست اور بل راست 4.5 لاکھ نئے لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا، اور اسی عرصے کے دوران حکومت کو اس شعبے سے تقریباً 2.2 ارب ڈالر ٹیکس جمع کرنے میں بھی مدد ملی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موبائل فون آپریٹرز کی جانب سے 2010 سے 2018 کے درمیان 5.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ان کمپنیوں کو ریونیو کی شرح خطے کے دیگر ممالک سے کم رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی موبائل فون مارکیٹ میں ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہونے میں بہت قوت ہے، جسے اب بھی دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
حکومت پنجاب نے محکمہ صحت کی سفارش پر لاہور کے 8 مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، لوگوں کو مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی، بصورت دیگر حکومت اس سے بھی سخت لائحہ اپنائے گی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق عید الفطر کے موقع پر لوگوں کی جانب سے کرونا وائرس بارے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کے بعد صوبہ بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے قبل وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے زیادہ پھیلنے والی جگہوں کی نشاندہی کی گئی، جنہیں ہاٹ اسپاٹ کا نام دیا گیا ہے۔
اس کا فائدہ تو 15 دنوں کے بعد نظر آئے گا نا، لیکن آئی ایشور یو جو وائرل ٹرانسمیشن ہوتی ہے دیٹ کین بی اسٹاپ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ دیکھیں، یہ وائرس تو آ گئی ہے نا، دیر از نو ڈاؤٹ، اس کو جو اسٹے ود اس، ہم نے اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں۔ اس وقت وائرل ٹرانسمیشن کو آپ تھوڑا سا جب روکیں گے تو جو پریشر پڑ رہا تھا اسپتالوں کے بھی وہ کم ہو جائے گا۔
وزیر صحت پنجاب نے بتایا کہ صوبہ پنجاب میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد لاہور اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ ہے، اس وائرس کا ابھی تک کوئی بھی مکمل علاج سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ صحت کے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کرونا سے صحت یاب ہونے والے کچھ افراد اپنا پلازما فروخت کر رہے ہیں، لیکن پلازما کرونا وائرس کے خاتمے کا مکمل علاج نہیں ہے۔
پہلے ہم نے ہائیڈروکسی کلوروکوین پہ شروع کی تھی، بیچ میں WHO نے کچھ اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی کہ بھائی اس کا شاید اچھا افیکٹ نہیں آ رہا، Now, अपना WHO ने कहा कि शुड बी डन ऑन माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट्स. फिर ये जो आपकी ड्रग्स हैं जैसे एक्टेम्ब्रा है और रेमडेसिविर है या प्लाज्मा थेरेपी है, दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल थिंग्स. डेक्सामेथासोन इज बेसिकली अ स्टेरॉइड.
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दावा किया कि सूबा भर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए काफी इंतजाम मौजूद हैं. किसी भी जगह वेंटिलेटर्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और अद्वियात की कोई कमी नहीं है, बल्कि इनमें मजीद इजाफा भी किया जा रहा है. सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सूबा में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 68,000 से जायद है, जबकि अमवात 1495 तक जा पहुंची है. ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर.
अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बताया है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 324 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 29,481 हो गई. यह मुसलसल तीसरा रोज है जब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में कम है. वजारत सेहत के इदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों की तादाद 618 है. इसके साथ साथ वजारत सेहत ने अफगानिस्तान से वेंटिलेटर्स पाकिस्तान स्मगल करने के दावों को मुस्तरद किया है. डॉक्टर शफीक शाहीन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि इस वक्त अफगानिस्तान के पास 262 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि जुलाई के आगाज में मजीद 585 वेंटिलेटर्स काबुल पहुंच जाएंगे. अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्ला साले ने भी पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स की स्मगलिंग का दावा मुस्तरद किया है.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है. आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं. पता है www.urduvoa.com.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है. और आइए अब कुछ आलमी खबरें पेश करते हैं. जैसा कि खबरों के आगाज पर हमने आपको बताया कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि रवां बरस हज शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन कोरोना वायरस के बायस ममलिकत में मुकीम अफराद को ही हज की इजाजत होगी. मजीद तफसीलात असद सुहेब की रिपोर्ट में पेश हैं.
सऊदी अरब की वजारत हज उमरा की जानिब से पीर की शब जारी बयान में कहा गया है कि रवां बरस हज को महदूद रखा गया है और ममलिकत में मुकीम दीगर कौमियत के अफराद मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले आजमीन ही हज करेंगे. बयान में कहा गया है कि यह फैसला कोरोना वायरस के फैलाव और लोगों की सेहत के पेश नज़र किया गया है. सऊदी अरब के इस फैसले से कबल ही इंडोनेशिया और मलेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक पहले ही अपने शहरियों को सऊदी अरब ना भेजने का ऐलान कर चुके हैं. सऊदी हुकूमत की जानिब से पहले ही ऐसे इशारे मिल रहे थे कि रवां बरस हज महदूद होगा. हुकाम ने मार्च में ही मुस्लिम मुल्कों को मशवरा दिया था कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हज इंतजाम ना करें और इस सिलसिले में होटलों की बुकिंग भी ना की जाए. हर साल दुनिया भर से लाखों आजमीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का में जमा होते हैं. गुज़िश्ता बरस भी लगभग 25,00,000 अफराद ने हज का फरीजा अदा किया था. सऊदी वजारत हज का कहना है कि बड़े इज्तम में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे को देखते हुए हज को महदूद रखा गया है. ताहम बयान में ये नहीं बताया गया कि रवां बरस जुलाई के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाले हज में कितने अफराद शिरकत करेंगे. कोरोना वायरस से सऊदी अरब में अब तक 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1,30,000 से ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं. बाज़ हल्के सऊदी अरब पर जोर दे रहे हैं कि वो कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र रवां बरस हज को मनसूख कर दें. ताहम सऊदी वजारत हज ने पीर को जारी बयान में कहा है कि सऊदी अरब की हमेशा अवलीन तरजीह रही है कि हुजाज कुरान महफूज तरीके से हज और उमरा अदा करें. इस बार भी हज के दौरान समाजी दूरी समेत दीगर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा. सऊदी वजारत खारजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट में कहा है कि आपकी सेहत और हिफाजत ही हमारी तरजीह है. याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से हज के इनेकाद से मुतालिक बरवक्त आगाह न किए जाने पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और सेनेगाल ने भी पहले ही अपने शहरियों को सऊदी अरब न भेजने का ऐलान किया है. तुर्की, मिस्र, लिबनान और कई दीगर मुल्क सऊदी अरब से मुतालबा कर रहे थे कि हज के इज्तम से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाए.
अमरीका में कोरोना वायरस के कसीर तादाद में नए केसेस सामने आए हैं और महकमा सेहत के आला तरीन अहदेदार आज इस सिलसिले में कांग्रेस की हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं. आला तरीन तिब्बी मुशीर डॉक्टर एंथनी फाउजी, बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह डॉक्टर स्टीफन हान और अमरीका की हेल्थ सर्विसेज के सरबराह ब्रेट गिरवर हाउस कमेटी के रूबरू ट्रंप इंतजामिया के कोरोना वायरस के हवाले से इकदाम के बारे में सवालों के जवाब देंगे. डॉक्टर फाउजी कहते हैं कि लोगों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी अमरीका पहली लहर से भी बाहर नहीं निकला. अमरीका की बहुत सी रियासतों में लॉकडाउन की पाबंदियां हटाई जा रही हैं. टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने पीर के रोज एक बयान में कहा कि पाबंदियां दोबारा नाफिज करने का इकदाम आखिरी रास्ते की सूरत में ही किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह वायरस नाकाबले कबूल रफ्तार से फैल रहा है, ताहम उन्होंने मास्क पहनना लाजमी करार देने से गुरेज किया. टेक्सास में कई रोज से कोरोना वायरस के नए केसेस की रिकॉर्ड तादाद सामने आई है. टेक्सास की हमसाया रियासत ریاست لوئیزیانا میں کووڈ 19 سے ہونے والی ہلاکتیں 3,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اور نئے کیسز کی ریکارڈ تعداد بھی روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہی ہے۔ لوئیزیانا میں کرونا وائرس کے حوالے سے پابندیاں جمعے کے روز ختم کی جا رہی ہیں، تاہم گورنر جان بیل ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ وہ پابندیاں جاری رکھیں گے۔ ریاست جارجیا میں کرونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، دیگر درجن بھر ریاستوں میں بھی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 23 لاکھ ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 1,20,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے امریکہ آنے والے ورکرز پر جاری پابندی اس سال کے آخر تک بڑھا دی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق اس اقدام کے نتیجے میں کرونا وائرس کے باعث بے روزگار ہونے والے امریکی شہریوں کے لیے 5,25,000 ملازمتوں کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کرونا بحران کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے ورکرز پر پابندی کا حکم اس سال اپریل میں جاری کیا۔ اس پابندی کے 2 ماہ پورے ہونے پر اس میں 2 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے۔ ان پابندیوں کا اطلاق ٹیکنالوجی کے ماہر ورکرز کے لیے H-1B ویزا پرانے والے افراد پر بھی ہوگا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہر سال بھارت اور چین سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے ٹیکنالوجی کے ہزاروں ماہرین کو امریکہ لاتی ہیں۔ اس کے علاوہ H-2B ویزا پر بھی پابندی ہوگی، جو زراعت کے علاوہ مختلف موسموں میں بیرون ملک سے آنے والے کارکنوں کو امریکہ آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح طالب علموں کے تبادلے کے لیے J-1 ویزا اور بین الاقوامی کارپوریشن کے دفتروں میں کام کرنے والے مینیجرز کے لیے L ویزا پر بھی پابندی ہوگی۔ البتہ فوڈ پروسیسنگ سے وابستہ کارکنان، صحت کے شعبے سے وابستہ افراد جو کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کر رہے ہیں، وہ اس پابندی سے مستثنا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے لیڈرشپ کا نہ ہونا کرونا سے زیادہ بڑا خطرہ ہوگا۔ مزید تفصیل عدیل احمد کی رپورٹ میں۔
WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہنم نے یہ گفتگو پیر کو دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے زیر اہتمام ہونے والی ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے دنیا کو قومی اتحاد اور بین الاقوامی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے، لیکن عالمی وبا کو سیاسی رنگ دینے سے اس یکجہتی اور وبا سے نمٹنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹیڈروس اڈہنم نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ کرونا وائرس نہیں، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی یکجہتی اور بین الاقوامی لیڈرشپ کا نہ ہونا زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سا ملک یا حکومت کرونا کی وبا کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ البتہ کرونا وائرس کے معاملے پر کئی ممالک ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں اور امریکہ اور چین کے درمیان اس معاملے پر کشیدگی بھی رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین اور عالمی ادارہ صحت پر سخت تنقید کی تھی۔ امریکی صدر نے چین کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ کرونا وائرس ووہان کی ایک لیبورٹری سے پھیلا ہے۔ چین ان الزامات کی تردید کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے WHO کو بھی وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ WHO نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق درست معلومات فراہم نہیں کی اور سست روی سے کام لیا۔ امریکی صدر یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی زیادہ توجہ چین کی جانب ہے اور وہ چین کی بے جا تعریفیں کرتا ہے۔ امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت کے فنڈز بھی روک لیے تھے۔ پیر کو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے WHO کے سربراہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں کہا کہ دنیا بھر میں 90 لاکھ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ٹیڈروس اڈہنم نے کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ کے ابتدائی 3 ماہ میں دنیا میں صرف 10 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھی۔ ان کے بقول اب وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ صرف گزشتہ 8 روز میں 10 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ یومیہ کیسز برازیل، امریکہ اور بھارت میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی روز ہزاروں مریض سامنے آ رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور آلات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان 2030 تک اپنے 2 بڑے بند دیہ میر بھاشا اور مہمند مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس سے ملک میں پانی کی قلت پر بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے بند بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی منظور کردہ واٹر پالیسی میں جو مشترکہ مفادات کی کاؤنسل یا سی سی آئی میں منظور کی گئی اس بارے میں فیصلے کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا
جی یہ اس میں اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں جو پہلی واٹر پالیسی اپرو ہوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیول پہ وہ ہوئی تھی اپریل 2018 میں، اور اس میں چاروں صوبوں کے صوبائی وزرائے اعلیٰ نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کو مل کے وہ جو ہے وہ متفقہ طور پہ منظور کیا، جس میں یہ کچھ ٹارگیٹس فکس کیے گئے ہیں سن 2030 تک، جن کو بیسیکلی الائن کیا گیا ہے ایف ٹی سیز کے ساتھ، اور اس کے تحت یہ منصوبہ ہے کہ 10 ملین ایکڑ کے قریب پاکستان میں 2030 تک ہم پانی کی اسٹوریج کریں گے، جس کے اندر دیہ میر بھاشا ڈیم ہے 6.4 ملین ایکڑ فیٹ کا اور مومن ڈیم ہے 0.7 ملین ایکڑ فیٹ کا، اس کے علاوہ اسمال اینڈ میڈیم ڈیمس ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں جو ہے یہ واضح کرتا چلوں کہ صرف ڈیمس کی کنسٹرکشن کے اوپر توجہ نہیں ہے بلکہ حکومت نیچے جو ہے وہ واٹر ایفیشنسی کو بھی امپروو کرنے کے لیے میت لے رہی ہے، اس کے اندر واٹر کورسز کی لائننگ ہے، ڈسٹریبیوشن کی لائننگ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر بھی گورنمنٹ پورا فوکس کر رہی ہے، جس کے اندر یہ ڈرپ اریگیشن اور باقی جو ہے وہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن ٹیکنیک شامل ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈیمز جو آپ بتا رہے ہیں یہ 2030 جو ہے آپ کی ٹارگیٹ ڈیٹ ہے ان کے کمپلیشن کے لیے؟
جی بالکل جی 2030۔
اچھا فنڈز اس کے لیے کہاں سے آئیں گے؟
دیکھیے جہاں تک یعنی دیہ میر بھاشا ڈیم کا تعلق ہے تو اس میں یہ 650 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، جس کے اندر اس کی زمین کی خریداری کی قیمت شامل ہے اور اس کی ریسیٹلمنٹ ہے پلس اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے، تو اس کے فنڈز کی اویلیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ہائبرڈ فائنینسنگ ماڈل یوز کیا گیا ہے، جس کے اندر آلموسٹ 30% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پی ایس سی گرانٹ کی شکل میں دے گی، اور باقی کا جو ہے وہ واپدہ اپنی ایکویٹی سے وہ اس میں انجیکٹ کرے گا، اور پلس واپدہ اس میں کمرشل فائنینسنگ بھی جو ہے وہ کیپیٹل وہ ریز کرے گا یہ کمرشل فائنینسنگ مارکیٹ کے اپنی بیلنس شیٹ کے
اوپر۔ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس حوالے سے بھارت کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے آپ کا واٹر شیئرنگ کا؟
دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی تو بہت ہی کلیئر ٹرمز میں اسٹیپولیٹ کرتی ہے پاکستان کے اور انڈیا کے رائٹس اور آبلیگیشنز دونوں کے ایک دوسرے کی طرف، تو اس سلسلے میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہا جائے تو آرٹیکل 3 ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا، وہ ویسٹرن ریور کے جو پانی ہے یعنی دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، یہ اس کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ انریسٹرکٹیڈ یوز کا رائٹ اسٹیبلش ہے، اس کے اندر کچھ ایکسیپشن ہیں جو کہ انڈیا کو الاؤ کیا گیا ہے کہ انڈیا ویسٹرن ریور کے اوپر رن آف ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کنسٹرکشن کر سکتا ہے، اور ان کی ٹریبیوٹریز کے اوپر کچھ 3.6 MMS کے قریب تقریباً اسٹوریج بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ زمین ہے جس کو وہ ان پانیوں سے یعنی ویسٹرن ریور کے واٹرس کے ساتھ ریپلیس کر سکتا ہے۔ بتایا سارا پانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے انریسٹرکٹیڈ یوز جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور دونوں کنٹری کے ہیڈ آف اسٹیٹس نے اس کو سائن کیا ہے۔ باقی جہاں تک 3 ایسٹرن ریورز ہیں ستلج، بیاس اور راوی، اس کا پانی آرٹیکل 2 کے تحت انڈیا کو دیا گیا، اور اس میں انڈیا کا جو ہے وہ انریسٹرکٹیڈ یوز ہے، اور یہ اس کا معاہدہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے دیہ میر بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کا، اس میں میں حوالہ دوں گا انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 4 پیراگراف 15، جو کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس ٹریٹی شیل بی کنسیومڈ ایز افیکٹنگ ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹ اوور دا واٹرز آف اینی آف دا ریورز۔ یہ بہت واضح ہے کہ جس وقت ٹریٹی سائن کی گئی تھی اس وقت یعنی پارٹیز کو یہ کلیریفائی کر دیا گیا تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹس ہیں اوور دا واٹرز آف اینی آف دا ریورز، ٹریٹی جو ہے یہ ٹریٹی ہونے کے بعد وہ رائٹ جو ہے وہ یعنی وہ ادر وائز اس طرح انفرینچ نہیں ہوں گے، اور وہ ایک علیحدہ سے پولیٹیکل لیول پہ سیٹلمنٹ ہو۔
اچھا
تو میں ایز انڈس کمشنر جو ہے وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کا پورا رائٹ ہے، اور پاکستان ویسٹرن ریورز کے جو ہے وہ واٹرز کو یوز کرنے کا پورا رائٹ رکھتا ہے۔
اچھا دوسرے یہ بھارت نے دیا میر بھاشا کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں, کچھ بیانات آئے تھے, ان اعتراضات کا جواز کیا ہے؟
یہ انڈس بارڈر ٹریٹی کا آرٹیکل 4 ہے, اس کا پیراگراف 15 ہے, جو واضح کر دیتا ہے کہ پاکستان کا پورا حق ہے ویسٹرن ریورس کے پانی کو استعمال کرنے کا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ نتنگ ان دس ٹریٹی شیل بی کنسیڈرڈ ایز افیکٹنگ ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل رائٹس اوور دی واٹرز آف اینی آف دی ریورس. تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کے تحت جب تین دریا, تین مغرب کی دریاؤں کا پانی پاکستان کو انریسٹرکٹڈ یوز کے لیے ایکسپٹ کر لیا گیا ہیڈز آف اسٹیٹ کی جانب سے, تو پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے اور پھر اس کا کوئی اس اعتراض کا کوئی ایسا جواب دیا جائے. ٹریٹی موجود ہے اور ٹریٹی کے تحت یہ پاکستان کا جیون رائٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتا ہے.
عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں کمی نوٹ کی گئی ہے. سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کراچی میں ہوا کی کوالٹی اور شور کی سطح میں 40% بہتری ہوئی. کرونا وائرس نے اسلام آباد کے ماحول پر کیسا اثر ڈالا؟ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
اسلام آباد کی رہائشی افشاں نے کورونا وائرس کی پھیلائی افسردگی سے نبٹنے کے لیے گھر پر کچن گارڈن بنانے کا ارادہ کیا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان حالات میں بھی انہیں ایک چیز سے بہت سکون مل رہا ہے اور وہ ہے شہر کا بدلا ہوا ماحول.
بہت عرصے کے بعد میں نے اسلام آباد کو ایک ایسا خوبصورت شہر دیکھا جہاں پہ مجھے تتلیاں بہت زیادہ نظر آنے لگیں. جہاں پہ میں گھر سے جب نکلتی ہوں بنی گالا میں, تو راستے میں مجھے بہت سارے جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور لگتا ہے کہ ان جانوروں کا, پرندوں کا ڈر بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ کو ریئل میں نیچر کی ٹرو فیلنگ ہوتی ہے. جس طرح بہت رش ہوتا تھا, بہت زیادہ گاربیج ہوتا تھا, پولوشن ہوتی تھی, جگہ جگہ کچرا نظر آتا تھا, وہ سب چیزیں یک دم سے COVID-19 کے پرسپیکٹو میں کہیں غائب ہو کے رہ گئی ہیں.
ماحول میں یہ تازگی شہریوں کا گمان نہیں. سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر کے مطابق پچھلے 2 ماہ کے دوران پاکستان کے تمام شہروں کی ایئر کوالٹی میں 65% تک بہتری ریکارڈ کی گئی ہے. صرف اسلام آباد میں ہی فضا 56% صاف ہو گئی ہے.
جو کلین ایئر اب اس ٹائم پہ مل رہی ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بہت اچھی ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت اچھی ہے, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہیلتھ کے اوپر بڑے اچھے پازیٹیو اثرات آتے ہیں. جس طرح الرجی کے جو ایشوز تھے پہلے, وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے اور پھر الرجی کا بھی جو موسم چل رہا ہوتا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہیلتھ کے بن رہے تھے لوگوں کو, اس دفعہ اس کی نسبت شاید کم ہوئی ہوگی, کیونکہ ایئر پولوشن جو کاربن مونوکسائڈ اور اس طرح کے جو کیمیکلز تھے وہ کم تھے ایئر کے اندر.
سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ماحولیاتی تبدیلی بالکل عارضی نوعیت کی ہے, یا اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس بہتری کو قائم بھی رکھا جا سکتا ہے؟
سٹی پلانرز اور سی ڈی اے کے ارکان کے مطابق اس کے لیے شہریوں کو اپنے رویے بدلنا ہوں گے اور حکومت کو بہتر منصوبہ بندی کرنا ہوگی.
کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے ہم سٹیز میں, خاص طور پہ اسلام آباد کی اگر بات کروں کہ ہماری جو پیسنجر کارز ہیں ان کی موومنٹ بہت زیادہ ہے. ایک گاڑی میں ایک بندہ جاتا ہے, اب دیکھیں کہ کتنا فیول کنزیوم ہوتا ہے. اگر ہم یہاں پہ کوئی افیکٹو ماس ٹرانزٹ سسٹم لا سکیں جس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں, تو اس کے بعد گاڑیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو فیول کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. ایک اور جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ الیکٹرک کارز کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ 2030 میں ہم آلموسٹ 50% ہم الیکٹرک کارز پہ کنورٹ ہو جائیں گے, اس سے بھی فیول کنزمپشن کم ہوگی, تو اس سے بھی انشاءاللہ انوائرمنٹ میں بہتری آئے گی.
افشاں جیسے شہری جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور جنگلی حیات کی واپسی سے خوش ہیں, وہیں اس بات کے خواہش مند بھی ہیں کہ یہ مثبت تبدیلی کسی طرح مستقل بن جائے. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پروگرام میں اگلی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے ایک تازہ ترین خبر آپ کو سناتے ہیں. بھارت نے نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد نصف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آدھے سفارتی عملے کو 7 روز کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. بھارت نے پاکستان میں بھی اپنا سفارتی عملہ نصف کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ فیصلہ منگل کے روز نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کی بھارتی وزارت خارجہ طلبی کے بعد جاری بیان میں کیا گیا. بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے بعض اہلکار بھارت میں جاسوسی اور دہشت گرد تنظیموں سے روابط قائم رکھے ہوئے ہیں جنہیں بارہا تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ بھارتی حکام کہتے ہیں کہ 31 مئی کو ایسے ہی دو اہلکاروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ملک بدر کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اہلکار ہائی کمیشن میں اپنے فرائض منصبی کے برخلاف اقدامات میں ملوث پائے گئے۔ بھارت کے اقدامات کے بعد پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو ہراساں کیا گیا۔ سفارتی استثناء کے باوجود انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر کے ناروا سلوک روا رکھا گیا۔ پاکستانی حکام کا موقف تھا کہ بھارتی سفارت خانے کے ان مذکورہ اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک راہگیر کو گاڑی کی ٹکر مار کر زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ پیر کی صبح دونوں اہلکار واہگا بارڈر کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وطن واپسی پر دونوں سفارتکاروں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان میں کس قدر ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کا یہ اقدام ویانا کنونشن کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بیان میں پاکستان پر ایک بار پھر سرحد پار دہشت گردی اور دراندازی کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ ہم یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ چند ہفتے پہلے ہی بھارت نے نئی دلی میں تعینات پاکستانی سفارت خانے کے دو اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کرنے کے بعد انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ سال اگست میں بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے یک طرفہ اقدام کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی اور سرحدی کشیدگی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنرز وطن واپس بلوائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس بھارتی اقدام پر تاحال کوئی رد عمل جاری نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ہونے والی کسی بھی پیش رفت سے ہمارے نیوز بلٹن سنتے رہیے تاکہ ہم آپ کو تازہ سے تازہ خبریں پہنچاتے رہیں۔ اور آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک نے کرونا وائرس کے سبب اسکولوں کی بندش کے خلاف احتجاج کیا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب والدین کا کہنا ہے کہ انہیں تو اسکول بند ہونے کے باوجود فیس دینا پڑ رہی ہے۔ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
گوہر علی گزشتہ 8 سال سے پشاور کے مختلف اسکولوں میں بطور پرائیویٹ ٹیچر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے اسکولوں کی بندش کے باعث گوہر علی جیسے ہزاروں اساتذہ جن کا تعلق پرائیویٹ اسکولوں سے ہے تنخواہ نہ ملنے کے سبب پریشان ہیں۔
تقریباً انہوں نے تو مارچ کے دے دیے لیکن ابھی اپریل اور مئی کی جو سیلریز ہے اور ابھی آگے پتہ نہیں چلتا کہ کب تک یہ مسئلہ ہوگا۔ جب بھی جاتے ہیں اسکول تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں فیس نہیں ملے گی ہم آپ کو اس وقت تک سیلری نہیں دے سکتے۔
نجی اسکولز نیٹ ورک کی شکایت ہے کہ حکومت نے ان سے مشاورت کی بغیر اسکول بند کر دیے اور کسی قسم کی مالی امداد نہیں دی، جس کے باعث اسکول مالکان خود شدید معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔
ایک طرف یہ انڈسٹری سے 1 لاکھ مزدوروں کو سیکیور کرنے کے لیے 23 ارب لون انڈسٹریلز کو دیتے ہیں، دوسری طرف جو تعلیم کا یہ اویلا بھی کرتے ہیں اور تعلیم کو پرائیورٹی بھی سمجھتے ہیں، تو 5-6 ارب روپے الوکیٹ کر کے یہ پرائیویٹ سیکٹر اور ایجوکیشن کو سیکیور کر سکتے ہیں، پیرنٹس کو ریلیف دے سکتے ہیں، بچوں کو سیکیور کر سکتے ہیں اور 1,24,000 جو ہمارا سٹاف ہے ٹیچنگ اس کو سیکیور کر سکتے ہیں۔
لیکن پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو تعلیم دلانے والے والدین ایک مختلف حقیقت بیان کر رہے ہیں۔
پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین کا موقف ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف پرائیویٹ سکول ہی نہیں بلکہ والدین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے میں انہیں چاہیے کہ سکول فیس میں کمی کی جائے۔
یہ بات ان کی بالکل غلط ہے کہ والدین فیس نہیں دے رہے، یہ باقاعدہ سے اپنی فیسز وصول کر رہے ہیں۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں 9,000 سے زائد نجی اسکول ہیں جن میں تقریباً 24 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے وزیر اکبر ایوب پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کی شکایات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مسائل سے آگاہ ہیں لیکن اسکول کھولنے کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔
والدین فیسیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ میرے پاس تو یہ بھی شکایات آئی ہیں کہ جو کوئی پرائیویٹ اسکولز آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں یا گھر پہ بچوں کو کوئی ایکسٹرا ہوم ورک یا کام دے رہے ہیں، اس کے بھی بیچ بیچ میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے ایکسٹرا والدین سے۔ COVID-19 والا معاملہ ہے پوری دنیا میں آیا ہے، اسکولز ہم نے بند کیے ہیں اپنے جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائزری پہ۔ بینگ ایجوکیشن منسٹر، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں چاہے گا کہ کل سے آج اسکول کھل جائیں، میں تو چاہوں گا کہ آج اسکول کھل جائیں، لیکن ہم بچوں کی صحت اور ان کی جان کو ہم خطرے میں ڈال نہیں سکتے۔
کرونا وائرس کے باعث اسکولوں کو بند ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی یہ ادارے مزید 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ ایسے میں والدین ریلیف کے لیے اسکولوں کی انتظامیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں جبکہ اسکول مالکان حکومت سے مالی مدد کی توقع کر رہے ہیں، لیکن حکومت فی الحال پرائیویٹ اسکولوں کا مالی بوجھ بانٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 70 دنوں تک بند رہنے کے بعد استنبول کا گرینڈ بازار پھر سے کاروبار کے لیے کھول دیا گیا۔ ترکی کے اس بازار کا شمار دنیا کے بڑے اور قدیم ترین بازاروں میں ہوتا ہے۔ اس بازار میں تقریباً 30,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات سادیا زیبرانجا کی رپورٹ میں سنیے۔
دنیا بھر میں معروف استنبول کا گرینڈ بازار پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ 500 سال پرانے اس بازار کے مرکزی گیٹ پر ہر ایک کا درجہ حرارت چیک کرنے کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بازار میں ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ رکھنے کی یاد دہانی کے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ بازار بھر میں سٹینڈز کے ساتھ سینیٹائزر لگا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس بات سے آگاہ رہیں کہ استنبول کے اس معروف اور تاریخی بازار میں آنا ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔
یہ عالمی وبا خطرناک ہے، ہم نے ضابطوں کی پابندی کی اور ہم نے 1 جون تک اس بازار کے دوبارہ کھلنے تک گھر میں انتظار کیا۔ یہ بہت مشکل تھا، لیکن آخر کار ہم اپنے اس دوسرے گھر لوٹ آئے ہیں۔ ہمارے لیے اب بھی صحت پہلی ترجیح ہے، پھر سیکیورٹی اور پھر معیشت۔
لوگ بازار آ رہے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں کم ہے، جو کہ 150,000 ہوا کرتی تھی۔ خریداروں میں 2 ڈاکٹرز بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ اب ہسپتالوں میں وائرس کے مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد کم ہونے سے اس طرح کی جگہوں کو کھولنے کا حوصلہ ملا ہے۔
بہت عرصے بعد یہاں آ کر خوشی ہوئی۔
ہم طویل عرصے سے استنبول میں رہ رہے ہیں، ہم نے کبھی اس بازار کو بند نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دوبارہ کھلنا بہت اچھا لگا۔
پابندی اٹھنے سے بازار میں موجود زیور کی دکانوں کے مالکان لوگوں کی آمد سے خوش ہیں اور شادی کی تقریبات پر شکر ادا کر رہے ہیں۔
میں اپنے دوستوں اور خاندان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مئی کے مہینے میں شادیاں روک دی تھیں، اور اب وہ شادیاں ہوں گی، اور اس سے گاہکوں کا رش بھی بڑھے گا، اور زیور خریدنے کے لیے لوگ اب بازار کا رخ کریں گے۔ ہمیں کاروبار میں تیزی کی امید ہے۔
اگرچہ مقامی لوگ آہستہ آہستہ لوٹ رہے ہیں، لیکن اس بازار کا لازمی جز یعنی غیر ملکی سیاح منظر سے غائب ہیں۔ 4,000 دکانوں کے اس بازار کی آدھی آمدن کا انحصار سیاحوں پر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ترکی کی مشہور قالینوں کے بڑے خریدار سیاح ہوتے ہیں۔
ہم دکان جلد بند کر دیتے ہیں 3:30 بجے، کیونکہ گاہک ہی نہیں ہے۔ ہمارے زیادہ تر کاروبار کا انحصار سیاحوں پر ہے۔
حکومت کی طرف سے اس ہفتے چند بین الاقوامی پروازیں کھولنے کا اعلان ایسے دکانداروں کے لیے خوشی کی خبر بن کر آیا، لیکن شاید سیاح اتنی جلدی یہاں کا رخ نہ کریں۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں تعلیمی سال اختتام پذیر ہونے کے ساتھ ہی والدین کو ایک نیا چیلنج درپیش ہے، اور وہ یہ کہ موسم گرما کے وقفے کے دوران اپنے بچوں کو تفریح کے مواقع کیسے فراہم کیے جائیں۔ گرمیوں میں امریکہ بھر میں سینکڑوں سمر کیمپ کھلا کرتے تھے، لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا کھلنا بھی غیر یقینی ہے۔ ارم امباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
3 بچوں کی والدہ نڈیرا نکوفورا ورجینیا میں رہتی ہیں۔ وہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران اپنے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہمیشہ گرمیوں میں لگنے والے کیمپس پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھیں، لیکن یہ سال بہت مختلف ہے، خاص طور پر ان کے سب سے بڑے بیٹے کے لیے۔
ہم اسے ایڈونچر کیمپ میں لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں بچے پہاڑ پر چڑھنا، کائکنگ اور عمر کی مناسبت سے دوسرے انتہائی دلچسپ کھیل کھیلتے تھے۔ ہم نے اسے بعد میں ایک اور کیمپ میں بھی ڈالنا تھا۔ اس میں پروگرامنگ پر توجہ مرکوز تھی، کیونکہ میرا بچہ کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔
نڈیرا نے سردیوں میں ہی دونوں کیمپوں کی فیس کی ادائیگی کر دی تھی، لیکن ابھی تک کسی بھی کیمپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کھلنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔
میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کیمپوں میں سے تقریباً 25% نے اس موسم گرما میں بند رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقیوں نے یا تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے مگر جانتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔
آئرلینڈ کی اس کاؤنٹی میں فی الحال سمر کے تمام کیمپس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم جب ریاست میں لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو تبھی کیمپس بھی کھل جائیں گے۔
ہم خاندانوں کا پیسہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، ہم جانتے تھے کہ ابھی ایک مشکل وقت ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم موجودہ سمر کیمپ سیشن کو منسوخ کر کے گھر والوں کو رقم واپس کر دیں تاکہ ان کے پاس یہ رقم ہو۔
لیکن جب موسم گرما کے کیمپس دوبارہ کھلیں گے تو وہاں پابندیاں اور نئے قواعد و ضوابط نافذ ہوں گے۔
ہر ایک کیمپ میں موجود بچے کے درمیان کافی فاصلہ رکھنا اور یہ بھی یقینی بنانا کہ بستروں کے درمیان ایک خاص فاصلہ موجود ہے اور یقینی طور پر ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے والی کھیلوں کی اجازت نہیں ہوگی.
نارملی اٹ وڈ پروبابلی بی
عام طور پر دو اساتذہ کے ساتھ 10 یا 12 بچے ہوتے تھے اور وہ تیر اندازی کے لیے ایک دوسرے استاد کے پاس جاتے تھے, تیراکی کے لیے کسی اور استاد کے پاس, اور زپ لائننگ کے لیے کسی اور کے پاس, مگر اب وہ ہر وقت ایک ہی استاد کے ساتھ رہیں گے.
چہرے پر ماسک, چیزوں کی سطحوں اور کمروں کی صفائی اور درجہ حرارت کی جانچ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. موسم گرما کے کیمپس میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا, جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دیر سے شروع ہوں.
عام طور پر جون ہمارا سب سے مصروف مہینہ ہے اور میں ایمانداری سے نہیں جانتی کہ یہ اصل میں ہے یا نہیں, لہٰذا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی.
لیکن ان مشکلات کے باوجود امریکن کیمپ ایسوسی ایشن کا خیال ہے کہ اس موسم گرما میں کچھ کیمپس کھلیں گے, محض آن لائن ہی نہیں.
This summer, more than any summer ever.
اس موسم گرما میں پہلے کبھی کے مقابلے میں بچوں کو حقیقی کیمپ کے تجربے کی زیادہ ضرورت ہے, جب ان کو دوسرے بچوں سے مل کر ان کے ساتھ وقت گزار کر ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملے گا.
ہر سال امریکہ میں 1500 سے زیادہ سمر کیمپس لگائے جاتے ہیں, ان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے وقت گزارتے ہیں. اس سال یہ تعداد انتہائی کم رہنے کا امکان ہے. لیسیا بیکلٹس کے ساتھ ایرم عباسی, وائس آف امریکہ.
فام امریکی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے انتظامی حکم نامے کے ذریعے پولیس کے محکموں میں کچھ اصلاحات کا اعلان کر دیا ہے. کیا صدر ٹرمپ کی جانب سے اصلاحات کا ایگزیکٹو آرڈر پولیس کے محکمے میں کوئی معنی خیز تبدیلی لا سکتا ہے؟ امریکی تجزیہ کار جشوئی کرس سے وائس آف امریکہ کی نخبت ملک کی گفتگو پیش خدمت ہے.
میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ بہت محتاط ہو کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ قانون نافذ کرنے والی کمیونٹی کا دفاع کرنے کی کوشش کے ساتھ اس ناقابل تردید حقیقت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک اس وقت لا انفورسمنٹ کے ساتھ اعتماد کے بحران سے گزر رہا ہے اور پولیس تشدد کے ہائی پروفائل اور عام کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس لیے صدر بہت محتاط ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس ایگزیکٹو آرڈر سے مؤثر پولیس اصلاحات سامنے آئیں گی.
I do not see this order as affecting overarching reform for police officers.
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے لا انفورسمنٹ میں کچھ ایسے معیار, کچھ ایسے اسٹینڈرڈ مقرر ہوں گے جو اس زمین پر پہلے نہیں دیکھے گئے. آپ بتائیں گے صدر ٹرمپ کون سے معیار کی بات کر رہے ہیں؟
The operative part of this order, a big piece of it is
اس آرڈر کا ایک بڑا حصہ کریڈینشلنگ کے نظام کا قیام ہے, یعنی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانچ پڑتال کرنے والی ان مخصوص ایجنسیز کی جانب سے منظوری جنہیں محکمہ انصاف منتخب کرے گا. اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مقامی پولیس اہلکار آئینی سمیت تمام وفاقی قوانین کی پابندی کر رہے ہیں. ہاں, سن کر اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس قسم کا جانچ پڑتال کا طریقہ کار دراصل آفیسرز کی طرف سے اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہے. اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جانچ پڑتال کے اس نظام کی شفافیت کیسے برقرار ہوگی, اس کے لیے کوئی احتسابی نظام ہونا چاہیے.
اور آئیے اب آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں. آشف اوان کے ساتھ.
دورہ انگلینڈ سے چند روز قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جبکہ سابق کپتان شعیب ملک, کوچ وقار یونس اور دیگر کے ٹیسٹ کی رپورٹ منگل کو آنے کی توقع ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیر کی شب تصدیق کی ہے کہ آف اسپنر شاداب خان, فاسٹ بالر حارث رعوف اور نوجوان بلے باز حیدر علی کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹس مثبت آئی ہیں. اس کے بعد متاثرہ کھلاڑی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. پی سی بی کے مطابق کورونا کے شکار کھلاڑیوں کا اتوار کو راولپنڈی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا جو منفی آیا تھا. پی سی بی کے بقول اس وقت تک کھلاڑیوں میں کورونا وائرس کی ایسی کوئی علامات موجود نہیں تھیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑیوں کا کورونا ٹیسٹ ایسے موقع پر مثبت آیا ہے جب ٹیم دورہ انگلینڈ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اسے 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہونا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی, جس کا آغاز 30 جولائی کو ٹیسٹ میچ سے ہوگا. انگلینڈ پہنچنے کے بعد پاکستان ٹیم 14 روز قرنطینہ میں رہے گی. تاہم اس دورے سے قبل 3 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. پی سی بی نے پیر کو جاری بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل پینل کورونا سے متاثرہ کھلاڑیوں سے مسلسل رابطے میں ہے اور انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چند روز کے لیے الگ تھلگ ہو جائیں. پی سی بی کے مطابق فاسٹ بالر عثمان شنواری और ऑलराउंडर अम्माद वसीम के भी रावलपिंडी में कोरोना टेस्ट किए गए थे जो मनफी आए हैं और अब वो 24 जून को लाहौर रवाना होंगे। पीसीबी का कहना है कि टीम ऑफिशियल क्लिफ टैकन, कोच वकार यूनस और साबिक कप्तान शुएब मलिक के मुतालिका सेंटर्स में पीर को टेस्ट किए गए जिसके नतीजे मंगल को आएंगे। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट आने से कबल कुछ नहीं कहा जा सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो खिलाड़ी कोरोना वायरस के शिकार होंगे उनकी जगह टीम में मुतबादिल खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो खत्म करने की बहजत जिलानी को भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।